بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم حاد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد
آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مظافرین حرم ائمہ کی توفیقات میں اضافے کے لیے مظلومین جہان اور بالخصوص یمن بحرین عراق شام کے ان مظلومین جو اس وقت خارجیت ناصبیت اور یزیدیت کے حملوں کا شکار ہیں ان کی کامیابی و کامرانی کے لیے کفر جہانی اور نفاق جہانی کی بربادی کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے اور سب سے بڑھ کر تمام عزاداران سید الشہداء جو پوری دنیا میں عزاداری سید الشہداء کو عقیدت و احترام اور ولولے اور جذبے سے منا رہے ہیں ان کی اس عزاداری کی قبولیت کے لیے تمام عزاداروں کی حفاظت کے لیے تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے تمام مرحومین کی شفاعت امام حسین میں شرکت کی امید رکھتے ہوئے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر
صلوات
واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، معرفت ائمہ کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جس امام کے تذکرے کو کل کچھ تھوڑے سے انداز میں بیان کیا آخر میں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ ائمہ اثنا عشر میں، 12 ائمہ میں اور 14 معصومین میں، کائنات میں اس شہزادہ حسن کو چند خصوصیات حاصل ہیں، اور اس خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ سلسلہ عصمت کا، یعنی جس کے والدین معصوم ہوں، پہلا معصوم شہزادہ حسن ہے۔ اگرچہ امام حسین، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم کو بھی یہ اعزاز ملا، لیکن بہرحال وہ اعزاز امام حسن کے بعد ملا ہے۔ اللہ نے اس اعزاز کو پہلے جس ہستی کے لیے چنا وہ امام حسن کی ذات ہے۔ لہذا برملا کہہ سکتا ہوں یہ پہلا ایسا معصوم ہے کہ جیسے والدین اسے ملے کسی کو نہ ملے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور کل ان کی والدہ کے حوالے سے کچھ اسی لیے عرض کیا تھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جس کے والدین ایسے ہوں گے، اس عصمت کا نتیجہ امام حسن مشتبہ کی شکل میں جب آئے گا، اور اس امام کی زندگی کے تمام پہلو ہر جہت سے کمال کی آخری منزل پہ نظر آتے ہیں، چونکہ یہ وارث ہے ان کمالات کا جو اسے اس نسب میں بھی ملے ہیں اور اللہ نے حسب کی شکل میں بھی دیے ہیں۔ نسب میں امام حسن مشتبہ کے نسب کو اگر دیکھا جائے تو جیسا نانا امام حسن کو ملا ہے ویسا نانا کسی کو نہیں ملا۔ وہ روایت ہے نا کہ امام حسن مشتبہ نے اپنے بابا امیر المومنین سے ایک دفعہ کہا کہ بابا جان، شجرے نسب میں، نسب میں میں آپ پر فوقیت رکھتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے کہا کیسے؟ کہنے لگے آپ کا شجرہ نسب میں، وہ نسب میں وہ کون ہے؟ کہنے لگے تمہیں پتا نہیں میں کون ہوں؟ میرا بابا وہ سید المکہ، میرا دادا، میرا بھائی سید الانبیاء، میری زوجہ سیدت النساء، یہ سب کچھ کہہ چکے۔ امام حسن مسکراتے ہوئے کہا لیکن بابا جان یہ سب میرے ابا اجداد ہیں۔ کہتے ہیں جتنے فضائل بھی بیان کریں اس فضائل میں آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ میرا بیٹا حسن ہے، اور یہ میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ جیسا بابا مجھے ملا ہے ایسا بابا آپ کو نہیں ملا۔ میری بات توجہ فرمائیے گا۔ کہنے لگے مقام فضیلت میں، امتیاز بیان کرنے میں، نسب میں، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، ایک جہت سے کسی کی افضلیت تمام جہاد سے افضلیت نہیں ہوتی، ایک جہد سے بعض اوقات ایک افضلیت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کہا بابا جان یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسا باپ مجھے ملا ویسا آپ کو نہیں ملا۔ کیوں؟ کہا امیر المومنین میرا باپ ہے، مولود کعبہ میرا باپ ہے، اور کہا جیسی ماں مجھے ملی، آپ کی ماں کا جتنا مقام ہو لیکن سلسلہ عصمت میں ایک ہی بی بی ہے اور وہ میری ماں ہے، کہا یہ مجھے افضلیت حاصل ہے۔ اب اگلا جملہ سنیں گے، کہا جیسا نانا مجھے ملا، جیسا نانا مجھے ملا۔ تو شجرہ وہ نسب میں امام حسن مشتبہ کا مقام و مرتبہ، کہ جب یہ شہزادہ 15 رمضان 3 شعبان کو آ رہا ہے تو بی بی خوش ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا رضائے بطول رضائے رسول ہے، اور رضائے رسول رضائے خدا ہے۔ ایک ایسی ہستی دنیا میں 15 رمضان کو آئی جس کے آنے پہ ہر سلسلہ عصمت کی فرد نے خوشی منائی ہے، جو اس وقت موجود تھی، جو اس وقت موجود تھی۔ یہی وجہ ہے جب امیر المومنین کے ہاتھوں پہ شہزادہ حسن آئے تو ایک جملہ کہا، کہا الحمدللہ الذی جعل فی ذریت محمد المصطفی نذیر یحیی بن زکریا، اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہماری ذریت میں ایک ایسا بچہ بھیجا ہے جیسا اللہ نے زکریا کو یحییٰ دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں حضرت یحییٰ کا قرآن میں تذکرہ ہے، آنے سے پہلے اللہ نے حضرت یحییٰ کو علم کا تذکرہ دیا ہے۔ دو لقب دیے ہیں، ایک کہا وہ بچہ علیم ہے، ایک کہا زکی ہے، پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ دوسرا کہا وہ جہاں آ کے عالم نہیں بنے گا، وہاں سے علم لے کے آئے گا۔ تو امام فرما رہے ہیں، امیر المومنین فرما رہے ہیں، جیسے بنی اسرائیل میں یحییٰ ہے ویسے امت مصطفیٰ میں حسن ہے۔ وہی مقام اس امت میں شہزادہ حسن کا ہے، اور وہ مقام علم میں، وہ مقام ضبط میں۔ اب یہ باتیں چونکہ جنرل کی جاتی ہیں، عمومی کی جاتی ہیں، اس طرح اس بات کی وہ دقت سے دیکھا نہیں ہوتا، تو اس کمال کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا کمال ہے، کتنا بڑا کمال ہے۔ حلم، لام میم، حلم کا معنی ہے ضبط، آسان لفظوں میں ضبط کرنا۔ خداوند متعال نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم صاحب حلم تھے، صاحب حلم، اور فبشرناہ بغلام حلیم، اور کہا کہ اے ابراہیم تجھے ایک ایسے بچے کی بشارت دے رہا ہوں جو صاحب حلم ہے۔ اب میں نے لغت میں حلم کا معنی دیکھا، اس وقت پتا چلا امام حسن مشتبہ کا مقام، وہ مرتبہ اس کرائسز میں دیکھنے والا ہے۔ حلم کا معنی کیا ہے عربی لغت میں؟ حلم کا معنی عربی لغت میں یہ ہے کہ انسان کو جذبات و احساسات ایک طرف لے کے جائیں، لیکن رضائے پروردگار کا تقاضا اس کے مخالف ہو۔ پڑھے لکھے دوستوں سے متوجہ ہوں کہ انسان کے جذبات و ہیجانات، احساسات جو انسان میں جذباتی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور بعض اوقات انسان اس جذبے کی وجہ سے حد اعتدال کو کراس کر دیتا ہے، وہ توازن کو توڑ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جذبات و احساسات جو انسان کو اعتدال سے، توازن سے نکال دیتے ہیں، علم اس طاقت کو کہتے ہیں کہ جو ان جذبات و احساسات کے مقابلے پر رضائے خدا کے تابع ہو جائے، جو دنیا کے تان و تشنیع کی پرواہ نہ کرے، جو اپنے احساسات و جذبات کی پرواہ نہ کرے، جو یہ نہ دیکھے اس وقت جذبات و احساسات کا تقاضا کیا ہے، جو دیکھے کہ اس وقت رضائے پروردگار کا تقاضا کیا ہے۔ ہاں، یہ ہے امام حسن مشتبہ کا کمال۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کمال العلم الحلم، فرماتے ہیں کتنا کس کا علم بلند ہے، دیکھو اس میں ضبط نفس کتنا ہے، کتنا ہے ضبط نفس۔ اب وہ ضبط نفس، اس کا اظہار اسی وقت ہوگا جب انسان مسائل اور مشکلات میں آئے گا۔ امام حسن مشتبہ کے لیے حق وہ مشکلات اور وہ امتحان کون سا تھا، کون سا تھا؟ دو میدان ہیں، دو میدان جو ہمارے ائمہ کو پیش آئے، دو میدان، ایک تلوار کا اور ایک مذاکرات کا۔ توجہ فرمائیں گے، مذاکرات کا میدان تلوار سے مشکل ہے، مذاکرات کا میدان تلوار سے مشکل ہے، تلوار چلانا پڑتی ہے۔ مذاکرات کے پیچھے بصیرت چاہیے، تحمل چاہیے، وہ منظر نہیں دیکھتا جو مذاکرات کرتا ہے، وہ پس منظر دیکھتا ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ وہ منظر نہیں دیکھتا، وہ پس منظر دیکھتا ہے۔ مذاکرات کی شرائط آپ کی فتح اور شکست کا تعین کر دیتی ہے، آپ نے میز مذاکرہ پہ کیا لیا اور کیا دیا، یہ آپ کی ذہانت کی دلیل ہوتی ہے۔ دو میدان، ایک تلوار کا، ایک مذاکرات کا۔ اب سرکار دو عالم، سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، مقصود حیات، رحمت للعالمین کی ذات کامل ترین ذات کیوں ہے؟ سرکار نے تلوار بھی چلائی اور قلم بھی چلایا، جنگ بھی کی صلح بھی کی. اب توجہ فرمائیں, لیکن تاریخ سیرت نبی پڑھنے والے یہ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کا سبب وہ تلوار نہیں بنی, وہ مذاکرات بنے, وہ قلم میں رسول نے جو صلح حدیبیہ کی شکل میں صلح کی اسی نے وہ در کھولا کہ مشرکین مکہ اپنی اجارہ داری ان پر قائم نہ رکھ سکے جنہیں دھوکے سے رکھ رہے تھے. تو توجہ فرمائیں, وہ تلوار بھی چلتی رہی اور مذاکرات بھی سرکار نے کیے. اب بعض وقت لوگ باتیں کر دیتے تو ان کا جواب بھی دینا ضروری ہوتا ہے. کسی کا اگر اچھا اقدام ہے تو اس کی حمایت کرنا اخلاقی فریضہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جن کو یزید کہہ رہے ہو, جن کے خلاف بول رہے ہو, بعد میں انہی سے مذاکرات کر رہے ہو. کہتے ہیں نا ہمارے بعض لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں, خود کچھ نہیں کرتے, نہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں, نہ میدان میں آتے ہیں نہ مذاکرات میں آتے ہیں, لیکن اعتراض ضرور کرتے ہیں. دیکھو جی کل کہہ رہے تھے یہ حکومت ایسی ہے ویسی ہے ویسی ہے, اسی سے مذاکرات. تو کم از کم سیرت النبی ہی پڑھ لیں. سرکار نے جن سے جنگ کی انہی سے صلح کی. تو سرکار نے بتایا کہ جب تک وہ تلوار چلا رہے تھے میں تلوار چلاتا رہا, اب وہ تلوار نہیں چلانا چاہ رہے تھے, مذاکرات سے دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے ہم تو سلجھو ہیں, یہ پیمبر جنگجو ہے. تو پیمبر نے, توجہ فرمائیں, پیمبر نے ان کے چہرے پہ سلجھو ہونے کے نقاب کو الٹا ہے صلح حدیبیہ کے ذریعے. نہیں, یہ بات ایسے تھوڑی آپ تک پہنچے گی میرے دوستو. وہ شرائط صلح جو صلح حدیبیہ کی ہے یہ تو ہمارے نصاب میں بھی موجود تھی, تو بچے بھی پڑھتے ہیں, نوجوان بھی پڑھتے ہیں, جانتے ہیں کہ وہ شرائط صلح جو لکھنے والے تھے وہ سرکار خود نہیں تھے. وہ قلم کس کے ہاتھ میں دیا؟ بولے بولاری کے ہاتھ میں. جو تلوار چلانے کا عادی ہوتا ہے اس کے لیے قلم چلانا مشکل ہوتا ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ اس کے لیے قلم چلانا مشکل ہوتا ہے, لیکن جو عادتاً تلوار چلائے وہ اور ہے, جو عبادتاً چلائے وہ علی ہے. میری بات پہنچی ہے؟ جو عادتاً تلوار چلائے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ مذاکرات کیسے کروں, وہ تو لڑنا جانتا ہے. علی نے بتایا میرا لڑنا بھی خدا کے لیے ہے, میری تلوار تابع ہے بصیرت پیغمبر کے. فرمایا میں تو تلوار تب چلاتا ہوں جب پیغمبر کہے, اور میں قلم بھی تب چلاؤں گا جب پیغمبر چاہے. لیکن کیا خوبصورت جملہ ہے کہ علامہ نقل کہتے ہیں اسلام کے دو محاذ ہیں, دو, ایک تلوار کا ایک قلم کا. کہتے ہیں علی جس طرح تلوار میں صاحب ذوالفقار ہے, سرکار نے بتایا کہ قلم کا شہ سوار بھی علی ہے. توجہ فرمائیں, دونوں میدانوں کا فاتح ہے میرا علی. اور اب وہ شرائط صلح لکھنے لگے. اب آپ جانتے ہیں جو باتیں کر رہا ہوں تاریخ میں موجود ہے, دیکھ لیجئے گا شرائط صلح میں پیغمبر کتنی لچک دکھا رہے ہیں, کتنی لچک دکھا رہے ہیں. یہ باتیں ممبر سے ہونی چاہیے تاکہ ہم جذباتی احساساتی ہو کے ہر وقت نہ سوچیں. ٹھیک ہے, توجہ فرمائیں کہ وہ شرائط صلح میں ادھر والے جو کفار تھے, مشرکین تھے, بتائیے کہ اگر غلط ہو تو تردید کرے, شرائط صلح ان کی آئی تھی نا پہلے, ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا اچھا پیغمبر نے شرائط صلح میں نہیں اوپر جملہ لکھا محمد رسول اللہ, مانا انہوں نے نہیں نا, انہوں نے کہا محمد ابن عبداللہ لکھے, کہا نا لکھیں. تو سرکار دو عالم نے امیر المومنین سے کہا, بعض لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں مولا علی نے گستاخی کی. بھائی اتنا تو سمجھو کہ اگر علی نے گستاخی کی ہوتی تو رسول دوبارہ قلم علی کو کیوں دیتے؟ وہ شرط صلح میں شامل نہیں تھا. ان کی دلیل یہ تھی کفار کی کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں, اس لیے محمد رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہو, یہی تھی نا, محمد ابن عبداللہ لکھو. توجہ, مولا نے نہ بتایا رسول اللہ, کہا یہ نہیں مانتے, میں تو مانتا ہوں. میری بات نہیں پہنچی ہے؟ کہا اگر یہ نام ماننے پہ بس ادا
تو میں مان کر شعر کیسے لکھوں کہ نہیں مانتا ہوں؟
میں کیوں مٹاؤں یہ کو وہ مٹائیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے، دے دیا. اب وہ شرائط سل لکھنے لگے. لکھی اتنی سخت تھی شرائط سل، اتنی سخت کہ بڑے بڑوں کو ہضم نہ ہوئی. میں ایسے تھوڑی کہہ رہا ہوں، چاہے تاریخ پڑھ لے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شرائط سل پڑھ کے ہمیں شک ہو گیا کہ آپ حق پر ہیں اور شرائط سل میں اتنی لچک، اتنی لچک. اب میں نے آپ کے سامنے یہ شرائط سل وہ بیان نہیں ساری کرنی، وہ پڑھ لیجئے گا، لیکن وہ صورتحال بیان کی کہ اس شرائط سل کو قبول کرنا اس وقت کے جید اصحاب کے لیے بھی مشکل ہو گیا، ہو گیا. اور شرائط سل سرکار نے لکھی. اس وقت جب لکھی جا رہی تھی تو سوائے علی اور مخلصین کے سب معترض تھے، تھے نا، تو باقی رسول تو لکھ گئے نا. اب بولیے گا، وہ دو سال بعد اس شرائط سل کی کامیابی نے بتایا کہ جو کچھ رسول نے شرائط سل میں لکھا اس کا نتیجہ ہے فتح مکہ. ایسا ہی ہے. اب وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے، لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں، میرے رسول نے سل، شرائط سل دونوں سرکار نے قبول کی. کن سے؟ وہ کفار سے. اور کی سل ان سے؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کہے کہ رسول نے ان کی بیعت کر لی. بات توجہ فرما رہے ہیں. میں روزانہ ہر مجلس میں تقریباً جی نائن تو کہہ رہا ہوں، میرا اپنا متمع نظر یہ ہے کہ بات اب جو خطابت کا وہ پہلو ہو گیا ہے نا کہ ہر بات پہ نعرہ اور ہر بات پہ نعرہ لینا اور وہ ایک کیفیت معذرت کے ساتھ، اس میں اب وہ تجاوز ہوتا جا رہا ہے، کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں. اس لیے اب باتیں بتانا اور سمجھانا جتنا موقع مل جائے، اب جس کو انداز پسند نہ آئے ظاہر ہے اسے تو اختیار ہے، نہ مرضی سے نہ میں کسی کو زبردستی لا سکتا ہوں، نہ بٹھا سکتا ہوں، نہ بھیج سکتا ہوں. اب اگر آپ کو یہ انداز پسند ہے اور اس کے ذریعے میرے نوجوان جو یونیورسٹیز اور کالجز میں جا رہے ہیں انہیں بتانا ہے ہمارے ائمہ کی سیرت کے یہ پہلو جس کی بنیاد پہ اعتراضات ہوتے ہیں. اب میں نے وہ شکل و صورت بیان کی، لیکن کوئی مسلمان ہے جو جرت کرے اور کہے کہ رسول نے کفار سے صلح کر لی، بیعت کر لی؟ اچھا نانا صلح کرے تو بیعت نہیں، اور نواسا کرے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اچھا اور ایک پہلو بیان کر دو، ابھی میں نے ساری شکل و صورت بیان کی. نانا شرائط مانے تو بیعت کا الزام نہ لگے، اور نواسا شرائط منوائے. نانا نے شرائط مانی اور نواسے نے شرائط منوائی، فرق اتنا ہے. جب نانا صلح کر رہا تھا تو مقابلے پہ باپ تھا. بات نہیں پہنچی ہے بھائی، تاریخ تو بڑی ہے نا، یہ تو ہم بچوں کو بھی معلوم ہے. ادھر نانا جب صلح کر رہا تھا تو فریق مخالف باپ تھا، جب نواسا کر رہا تھا تو مخالف بیٹا تھا، تو دونوں طرف وراثت چلی ہے. میری بات پہنچی ہے؟ دونوں طرف دو نمائندے تھے، وہ اسلام مٹانے والا جذبہ ادھر تھا اور بچانے والا نمائندہ ادھر تھا. میری بات توجہ فرما رہے ہیں. اچھا اب وہ شرائط سل لکھوانے کا انداز کیا تھا؟ اب میں معذرت چاہتا ہوں، یہ جملے کی وضاحت بھی نہیں کر سکتا اور ٹھہر بھی نہیں سکتا، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ وہاں کفر ظاہری سامنے آیا تو رسول کے لیے شرائط سل لکھنا آسان ہے، لیکن یہاں ظاہری تھوڑا ہے، چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے. اب شرائط سل کون لکھ رہا ہے؟ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ادھر صاحب قلم کون ہے جسے مباہلہ میں اللہ نے رسول کا بیٹا کہا ہے. اب امام حسن کی شجاعت دیکھنی ہے، بصیرت دیکھنی ہے. ادھر والے نے اب ہوشیاری کی، کہنے لگا یہ سفید کورا کاغذ ہے، شرائط آپ لکھ دیں، دستخط میں کر دوں گا. امام نے شرائط سل جب لکھی تو وہ شرائط صلح بھی اگر پڑھوں تو مشکل بن جائے. لیکن پہلی شرط امام نے کیا لکھی؟ کیا لکھی؟ امام نے لکھا کہ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے گا. میرا مقابل قرآن و سنت پر عمل کرے گا. بھئی دو فریقین میں جب صلح کی شرائط ہوتی ہیں تو ایک کی طرف سے شرط پیش ہوتی ہے, دوسرا قبول کرتا ہے. دوسرے کی طرف سے پھر ہوتی ہے, پھر ادھر والا قبول کرتا ہے. لیکن اگر شرائط صلح میں ایسی شرط لکھ دو جس پر سامنے والے کو اعتراض ہو تو وہ شرائط صلح میں آتی ہے؟ نہیں آتی نا. اس کو اعتراض ہو یا وہ سمجھے کہ یہ شرط صلح تو میرے مخالف جا رہی ہے, میں کیوں قبول کروں, میں تو اس پر پہلے ہی عمل پیرا ہوں. تو ادھر امام حسن نے لکھا کہ میرا مخالف قرآن و سنت پر عمل کرے گا, تو ادھر والے کا کوئی اعتراض ہی سامنے نہیں آیا. نہیں توجہ فرمائی, اعتراض ہی سامنے نہیں آیا. کم از کم کوئی شے تو کہہ دیتا کہ میرا کوئی اقدام قرآن اور سنت کے مخالف تو دکھائے, تو اس کا مان جانا دلیل ہے کہ امام یہ شرط صلح لکھ کر منوا رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے اس دستاویز کو امت اسلامی تک پہنچا رہے ہیں. میری بات ضایا نہ ہو عزیزوں, کیا پہنچا رہے ہیں امام حسن؟ امام حسن اس شرائط صلح میں کربلا کس کی جنگ ہے اس کا فیصلہ کر رہے ہیں. کاش بات پہنچ جائے یہ جنگ کس کی ہے, بتا رہے ہیں کہ کل شے نہ پوچھنا حسین کی جنگ کس کے لیے تھی. کہتے ہیں میں نے باپ سے منوا لیا ہے کہ قرآن و سنت پر مخالفت کرنے والا اور ہے, اور اس کے لیے لڑنے والے یا میں ہوں یا میرا بھائی حسین ہے. فرمایا اس پر عمل کرنے والے ہم ہیں. اب کم از کم دنیا کو پوچھنا تو چاہیے, قرآن و سنت کے نفاذ کا نعرہ لگانا آسان ہے, لیکن پہلے یہ تو طے کرے کہ پہلی حکومت قرآن و سنت کے مخالف بنانے والا کون ہے اور اس سے ٹکرانے والا کون ہے, کون ہے. اب امام نے اس شرط صلح میں یہ لکھ دی, دنیا کو تو پتا نہ اس وقت چلا نہ چلا, لیکن آج آپ کے لیے تو یہ سوال ہے نا کہ امام نے یہ شرط رکھی کیوں, تو کیوں رکھی؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے حسن و حسین کی جنگ قرآن اور سنت کے لیے ہے, انہیں بچانے کے لیے ہے. دوسری شرط صلح, دوسری شرط صلح جو کہیں ہے تاریخوں میں ہے, اس لیے کوئی ایسی بات بھی نہیں جو طنز ہو, شرط صلح میں نہ ہو, میں ضامن ہوں. امام نے کہا شرط صلح میں ایک یہ ہے کہ برسر منبر میرے بابا پر سب و شتم نہیں کیا جائے گا. بتائیں یہ شرط تھی یا نہیں تھی نا؟ ہاں بعض دوست رو رہے ہیں نہیں, یہ مظلومیت ہے اپنی جگہ پر, لیکن امام حسن نے کیا منوایا؟ وہ مظلومیت نہیں, وہ کیا ہے؟ امام نے لکھوا لیا کہ یہ نہیں کیا جائے گا کام. کس پر؟ مولا علی پر. رکا نہیں رکا, تو لکھوایا کیوں؟ رکا تو نہیں لیکن لکھوا لیا. کیوں لکھوایا؟ امام نے کہا نہ رکے لیکن لکھوا لوں, کیونکہ اگر آئندہ لوگ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہو. میری بات توجہ فرما رہے ہیں. امام نے کہا لکھوا لیتا ہوں, دستاویز تاریخ اسلام میں رہ جائے رہ جائے, اور جب امت پڑھے تو کم از کم سوال کرے کہ اگر نہیں ہو رہا تھا تو لکھا کیوں, اور اگر ہو رہا تھا تو کون کر رہا تھا, ہائے ہائے کون کر رہا تھا. ادھر تو بیٹا ہے, بیٹا تو نہیں کر رہا تو مخالف کر رہا تھا, تو کہا یہ لکھوا لوں تاکہ دوسرے کی زبان سے منوا لوں. کہا جب مان جائے گا نا کہ یہ کام ہو رہا تھا اور ہوتا رہا ہوتا رہا, کس پر؟ علی پر, اولاد علی پر, برسر منبر سب کو شتم. میں جان بوجھ کے اس لفظ کا ترجمہ روز نہیں کرتا ہوں, جان بوجھ کے نہیں کرتا, ہمت نہیں ہے. سب کو شتم ہوتا رہا ہوتا رہا. اب مجھے وہ روایت تو ضرور سنانی ہے, نتیجہ نہیں دینا, نتیجہ آپ نے خود لینا ہے. ہر مسلمان برادر نے لینا ہے. کتاب کا نام ہے مسند احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی کتاب حدیث کی شکل میں، اور بڑی مایہ ناز کتاب ہے. 37,000 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں. توجہ فرمائیں، اس نے مسند احمد ابن حنبل میں واقعے کا پس منظر بھی ہے اور حدیث بھی ہے. واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں مدینے میں حضرت ام سلمہ، ام المومنین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے گیا. جب آپ کی مجھ پہ نظر پڑی کہنے لگی کہ عبداللہ میں تم سب پر ناراض ہوں. کہنے لگے آپ ام المومنین بی بی، رسول کا حرم، ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ سنیے. کہنے لگی بی بی نے کہا تمہاری موجودگی میں رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں. اب میں یہ لفظ جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم سب سن لیتے ہو. کہنے لگے ایک دفعہ میں منقلب ہو گیا. میں نے کہا بی بی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری موجودگی میں گالی دے کو رسول کو اور ہم سن لیں؟ کہا اچھا نہیں سنتے ہو؟ کہا نہیں. کہا میں گواہی دیتی ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ام سلمہ گواہی دیتی ہوں، میں نے خود رسول سے سنا، میرے رسول نے، میرے شوہر نے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبانی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے دی ہے. میری بات توجہ فرما رہی ہے، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی. نہیں میں نے نتیجہ تو نہیں دینا. اب سوچئے اللہ کو گالی دینے والے کو کس زمرے میں رکھنا ہے، کس زمرے میں رکھنا؟ امت کو اختیار ہے. یہ ہے امام حسن کا کی وہ مظلومیت. تحریر سل میں لکھوایا نہ رکا، لیکن وہ اولاد ہاشم میں وہ امام حسن کو سننا تو پڑتا ہے نا، وہ برسر ممبر ہو رہا ہے. اگر بی بی ام سلمہ کے دل پہ یہ گزر رہی ہے تو حسن کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، کیا گزر رہی ہے؟ عزیزان محترم، تمام ائمہ کی مظلومیت کا ایک اپنا معیار ہے، لیکن امام حسن کی مظلومیت کا بھی ایک انفرادی پہلو ہے. وہ کیا ہے؟ میں اکثر امام حسن کی شہادت پر یہ جملہ ضرور کہتا ہوں، ربط مصائب کے لیے آج تذکرہ بھی اسی امام کے بیٹے کا ہے، اس لیے دو جملے ضرور کہنا چاہتا ہوں اس امام کے لیے. کیا مظلومیت ہے میرے امام کی؟ وہ اتنی بڑی مظلومیت کون سمجھے اور کیسے سمجھے؟ ایک جملہ کہوں، انسان کے لیے سب سے بڑی مظلومیت یہ ہوتی ہے کہ جو زندگی کی قریب ترین کوئی فرد ہے وہی خیانت کر دے. میری بات پہنچی ہے؟ وہی خائن ہو جائے. امام کو زہر دینے والا کوئی غیر نہیں. یہ درد تھوڑا ہے، یہ تھوڑا درد ہے امام کا، یہ تھوڑا درد ہے. اور وہ زندگی میں ہر طرح کا پروپیگنڈا امام کے مقابل کیا جا رہا ہے، ہر طرح کا. چونکہ موضوع ابھی چل رہا ہے، کل امید ہے اس حوالے سے کچھ اور گزارشات امام کے زندگی کو کچھ اور پہلو بیان کرنے ہیں ان کے فضائل کے حوالے سے، اور کچھ آپ کو امام کے فرامین کی روشنی میں پیغام بھی دینا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا وہ پہلو کون سمجھے، وہ مظلومیت حسن کون سمجھے. لیکن اس مظلومیت کے ساتھ ساتھ ایک جملہ تو کہنے کا حق رکھتا ہوں، مولا آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ کو زہر ملی لیکن عباس و محمد انفیا حسین جیسے بھائی آ گئے. اور وہ وصیت پر عمل کرنے کی کوشش کی، وہ دوسری بھی وصیت ہی تھی، امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت کا آج جو پہلو متوجہ ہونا ہے وہ کیا ہے؟ انسان آج روزہ حسین پہ جائے، امام حسین کی مظلومیت ہے لیکن آج روزہ حسین آباد ہے. پرسوں عاشور کے دن لاکھوں کروڑوں لوگ پہنچ جائیں گے، ایسے ہی ہے نا. وہ کاظمین 25 رجب کو لوگ چلے جائیں گے، وہ مشہد ہر وقت رش رہتا ہے لیکن ذرا جنت البقیع تو جاؤ. مظلومیت ائمہ کو کون سمجھے؟
وہ مظلومیت حسن کو کون سمجھے؟ اب ایک جملہ اور کہوں اگر متوجہ ہیں، حسن مظلوم ہیں لیکن پھر بھی کہوں گا، حسن اپنے شہر میں تو ہو نا، اے میرے مولا آپ اپنے شہر میں تو ہیں، پہلو میں ماں بھی ہے نانا بھی ہے، ایسا ہی ہے۔ آل محمد کی مظلومیت کا پتہ نہیں چلتا، کس کی مظلومیت کس جگہ ہے، کس جگہ ہے؟ پنجتن پاک جنہیں کہتے ہو نا پانچ ہستیاں، پانچ ہستیاں، ان پانچوں کی مظلومیت کا انداز دیکھو۔ سرکار دو عالم کے جنازے پہ لوگ نہ آئے، بطول کا جنازہ رات کو اٹھا، مولا کے جنازے کی کسی کو خبر نہ ہوئی۔ ہمارے ایک عالم کہا کرتے تھے ان پنجتن میں ایک ہی جنازہ ہے جو دن کی روشنی میں اٹھا، لیکن کس انداز سے واپس آیا، کس انداز سے واپس آیا۔ جب جنازہ واپس آیا نا، سیدہ زینب دوڑ کے گئی، بھیا حسین خیریت ہے؟ کہا خیریت نہ پوچھو، آؤ مل کے جنازے سے تیر نکالے۔ یہ حسن ہے، یہ حسن کی مظلومیت ہے، مظلومیت ہے۔ اب یہیں سے میں نے اس طرف جانا ہے، آج اس شہزادے کا تذکرہ ہے جس کی ماں کی عجب قسمت ہے۔ کربلا میں ہر ماں مظلومہ ہے نا، لیکن قاسم کی ماں کی مظلومیت بتاؤں ایک لفظ میں؟ علماء کہتے ہیں یہ وہ بی بی ہے جس نے جوانی میں شوہر کے جنازے میں تیر دیکھے اور بڑھاپے میں بیٹے کا پامال شدہ لاشا دیکھا۔ کربلا میں دو شہید ہیں جن کی شہادت کی اجازت دیتے ہوئے مولا حسین نے تردد کیا ہے، جلدی اجازت نہیں دی۔ ایک علمدار کربلا عباس اور دوسرا شہزادہ قاسم، امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم۔ جب بھی آئے نا، چار بھائی یا پانچ تھے، جب بھی شہزادہ قاسم آئے، چچا مجھے اجازت دو، اجازت نہیں دی۔ بلکہ روایات میں ہے جب شب عاشور لسٹ بنائی نا، پر نام لیتے گئے لیتے گئے لیتے گئے، شہزادہ قاسم کا نام نہ آیا، توڑ کے آئے، چچا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے؟ تو آپ پوچھ لیا، ذرا بتا نا قاسم تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ تو یہ ہے 13 سال کے قاسم کی معرفت۔ کہنے لگے چچا شہد سے زیادہ شری ہے۔ اب اگلا جملہ سنیں گے، چچا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام کیوں نہیں، کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں سید الشہداء نے کہا، قاسم تیرا نام ہے لیکن تیرا مقام بتانا تھا، تو کیا کل شہید ہونے والوں میں تو اصغر کا نام بھی ہے۔ علامہ ذیشان ادر جوادی لکھتے ہیں، جیسے ہی شہزادے نے یہ سنا نا میرا نام ہے، خوش ہو گئے، لیکن جب سنا نا کہ کل شہید ہونے والوں میں اصغر کا نام بھی ہے، ایک دفعہ تڑپے، کیوں تڑپے؟ چہرے کا رنگ بدلا، کہنے لگے چچا حل یسلونا الی خیام، کیا یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ بس یہ کہنا تھا، ایک دفعہ امام حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا قاسم گھبرا نہیں، میں لے کے جاؤں گا۔ عزادارو میرے مولا نے حضرت قاسم کو یہ کہہ کے تسلی دے دی، جب انہوں نے سنا کہ اصغر کا نام بھی ہے تو خیال آیا، قاسم کو خیال آیا کہ اصغر چل تو نہیں سکتے تو یہ ظالم خیموں میں آئیں گے، تو یہ خیال آیا برداشت نہ ہوا، آؤ مل کے گئے، قاسم تجھے سن کے برداشت نہ ہوا، اللہ جانے شام غریبا سجاد تو منظر کیسے دیکھتے ہیں۔ بس عزادارو دو جملے کہنے ہیں، شہزادے قاسم کا ماتم ہے، دو جملے کہنے ہیں۔ کہتے ہیں جب روز عاشور ہوا، اب بار بار آتے ہیں، چچا مجھے اجازت دو، اجازت دو، اجازت دو، اجازت نہیں مل رہی۔ ایک دفعہ ماں کے خیموں کے قریب آ کے بیٹھ گئے، جس شہزادی نے دیکھا، میری آقا زادی نے جب دیکھا نا کہ قاسم سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، کہا قاسم میرے قریب آ، بیٹا کیا پریشانی ہے، ابھی تک چچا پہ قربان نہیں ہوئے؟ کہا چچا اجازت نہیں دیتے۔ اچھا بیٹا ذرا ٹھہرو۔ دو روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بازو سے تعویذ کھولا، ایک یہ لے کے آئی۔ کہنے لگی اب یہ تعویذ لے جاؤ،
چچا اجازت دے دیں گے. تعویذ کھولا تو کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا حسن کی طرف سے حسین کو سلام. کہا بھیا میرا سلام، میں تو کربلا نہیں ہوں، میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کر لینا. بس اب لے پڑا اور مسکراتے ہوئے آئے، چچا جان مجھے اجازت دے یا نہ دے یہ پڑھ لے. اب جب سامنے کیا، میرے مولا نے آنکھوں سے لگایا اور ایک دفعہ گریا کرتے ہوئے کہتے شہزادے قاسم کو گلے لگا دیا. اور رونے والوں دونوں چچا بھتیجا اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. اگر کسی جگہ گرمی کے موسم میں کوئی گر جائے تو ہر کوئی کہتا ہے پانی لاؤ، اسے ہوش دلاؤ، ہوش میں لاؤ. اللہ جانے چچا بھتیجا کب ہوش میں آئے اور کیسے ہوش میں آئے. ازادارو اب کہا قاسم اگر جانا چاہتا ہے نا، جاؤ بی بیوں سے اجازت لے کے آؤ. اب قاسم خیموں میں آئے، اجازت لی اور چلنے لگے. کہتے جب چلنے لگے قاسم آئے، اپنی سواری پہ سوار ہونا چاہتے ہیں. بتاؤں کیسے سوار ہوئے؟ حضرت عباس آگے بڑھے، علمدار کربلا آگے بڑھے، قاسم کو اٹھایا اور کہتے ہیں زین پہ بٹھا دیا. میں نے پڑھا ہے شہید انسانیت میں بھی کہ قاسم کی پاؤں لگاموں تک نہیں پہنچتے تھے، رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے. عزادارو جب چلنے لگے نا قاسم، چلنے لگے، ایک دفعہ سید الشہداء آگے بڑھے آگے بڑھے، ایک دفعہ زین پر بیٹھے ہوئے بھتیجے کو دیکھا دیکھا. اب ایک کام کیا، قریب بلایا، قریب ہوئے اور کیا کیا، کہا قاسم ذرا جھکو، ذرا جھکو، ذرا جھکو. قاسم جھکتے گئے، جھکتے گئے، مولا کے قریب آ گئے. کیا کیا میرے مولا حسین نے؟ دونوں ہاتھ گریبان میں ڈالے، گریبان چاک کر دیا. چچا یہ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے عرب میں یتیموں کی علامت ہے، یتیموں کی نشانی ہے، جاؤ قاسم اللہ کے حوالے. ادادارو قاسم میدان میں آئے، تھوڑی دیر گزری تھی ایک صدا گونجی، چچا میں گر گیا. بس ادادارو میرا مولا حسین یہ واحد شہید ہے جن کے پکارنے پہ جلدی آئے. جب دوڑے اور چلے ہیں تو ایک دفعہ گھوڑے دوڑے، بس گھوڑوں کا دوڑنا تھا، ایک صدا گونجی، چچا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، چچا میری پسلیاں ٹوٹ گئی. بس ادادارو ادھر فوجوں کو ہٹایا اور ایک عجیب منظر دیکھا، قاسم ہے لیکن تقسیم شدہ قاسم ہے. میرے مولا نے قاسم کو اٹھایا، کیسے اٹھایا؟ کہتے ہیں سینے کے ساتھ سینہ لگایا، لیکن اب پاؤں زمین پہ لکیر کھینچتے آ رہے ہیں. علماء کہتے ہیں جس شہزادے کو اٹھا کے سواری پہ بٹھایا جائے، ہائے اس کے پاؤں زمین پہ لکیر کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اتنے گھوڑے دوڑے. بس ادادارو آخری جملے اور آپ کی زحمت ختم. شہزادے قاسم کو لائے، مقتل میں لائے. کہاں لائے؟ جہاں اکبر کا لاشا ہے. ابھی تو پامال نہیں ہوئے نا، جہاں اکبر کا لاشا ہے لائے. ایک طرف قاسم کو رکھا، ایک طرف اکبر کو رکھا، دونوں ہاتھ دونوں شہزادوں کے لاشے پہ رکھے. ایک دفعہ آسمان کو دیکھا، واہ قربتا میرا اکبر نہ رہا، میرا قاسم نہ رہا.
محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جتنے مرحومین ہیں بالخصوص یہ دوست بھائی ہیں انہوں نے کہا سجدہ سارا، اور تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ.